میں نے جب بنی اسرائیل کی بات کی تو بنی اسرائیل سے سلسلہ پہنچا تھا جناب اسحاق تک، اور جناب اسحاق سے جناب یعقوب تک، اور جناب یعقوب سے جناب یوسف تک، اور اس کے بعد جناب عیسیٰ تک، جناب موسیٰ تک. ایک سلسلہ یہ ہے. اور دوسرا سلسلہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ جناب اسماعیل، جناب اسماعیل کے بعد جناب قیدار، اور جناب قیدار کے بعد جناب قصی، اور جناب قصی کے بعد جناب قریش یعنی عبد مناف، اور جناب عبد مناف کے بعد جناب ہاشم، جناب ہاشم کے بعد جناب عبد المطلب، اور جناب عبد المطلب کے بعد میں جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ کے بعد رسول، اور رسول کے بعد اہل بیت رسول جو ہمارا محمد والا. بھی ہمارے پاس وقت ہے اس پورے سلسلے کو متصل کرتے چلیں تاکہ ساری کڑیاں جب کل کے آپ لوگ کیسٹ میں اس چیز کو دیکھ سکیں تو اپنی نسلوں کے سامنے یہ جو نئی جنریشن ہے اس کو ہم اپنی پوری تاریخ آسانی سے پیش کر سکیں. تو خطابت کے دائرے میں رہ کے مجھے تاریخ پیش کرنی ہے. کیا عجیب و غریب ہمارے یہاں اردو خطابت کی روایت قائم کی گئی کہ تاریخ پڑھنے میں بھی آپ کو وہ لطف نہیں آ سکتا جو خطابت کے حوالے سے. تو اس کو ہم خطابت کے اینگل سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جناب عیسیٰ پہ جب میں کل گفتگو کر رہا تھا تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کی طہارت کا ثبوت کیا ہے، آپ کی عصمت کا ثبوت کیا ہے، تو انہوں نے صرف تین جملے کہے، ان میں عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا. آئیے اب یہاں مجھے ایک فضیلت کا گوشوارہ مل گیا اور ایک پہلو مل گیا کہ اپنے رسول آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم رحمت اللہ اور یہ میرا پیغام اس چھوٹی سی جگہ پر رہتے ہوئے دنیا بھر میں نشر ہو رہا ہے. اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے وہ اس پہ غور کریں. دیکھیے ہم کسی بھی مذہب کو کبھی برا نہیں کہتے مگر جناب عیسیٰ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انی عبداللہ یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں. فخر کے مقام میں اپنی بندگی پر وہ شرف کا امتیاز پیش کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب مجھے کتاب دی گئی ہے. یہ دیکھیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے مقام فخر میں کہا جا رہا ہے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب مجھے کتاب دی گئی ہے وجعلنی نبیا اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. اب عیسیٰ میں اور محمد میں فرق آپ ملاحظہ کریں گے. عیسیٰ کون اور فخر عیسیٰ کون ہے؟ دیکھیے جناب عیسیٰ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. محمد کہیں نہیں کہتے ہوئے نظر آئیں گے انہیں عبداللہ بلکہ خدا کہتا ہوا نظر آئے گا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. اس کا مطلب لہجے سے لہجہ ملائیے عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. محمد نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کہہ رہا ہے محمد میرا بندہ ہے. یعنی عیسیٰ کو اس بات پہ فخر ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. خدا کو اس بات پہ فخر ہے کہ محمد میرا بندہ ہے. سلوات بھیجے محمد والے پر. آپ دیکھیں پورا اسلام کا سفر ہم پیش کر رہے ہیں. ان میں عبداللہ آتانی الکتاب مجھے کتاب دی گئی. اس کا مطلب بڑے فخر کے ساتھ جناب عیسیٰ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا شرف یہ ہے، میری ماں کی طہارت کا ثبوت بھی یہی ہے، میرے لیے عظمت کا مقام بھی یہی ہے، میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل بھی یہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے. یعنی بڑے فخر سے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے کتاب دی گئی ہے. ہمارا نبی بار بار گلی چوراہے پہ نہیں کہتا ہوا نظر آتا مجھے کتاب دی گئی بلکہ خدا بار بار اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہیں نور بھی دیا، ہم نے تمہیں کتاب بھی دی. اس کا مطلب عیسیٰ کے لیے فخر یہ ہے کہ انہیں کتاب دی گئی. کتاب کے لیے فخر یہ ہے کہ وہ محمد کے سینے پہ اتری. صلوات بھیجے محمد والے پر. آئیے تیسری منزل اور بتدریج دیکھیں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا مجھے نبی بنایا گیا. ظاہر سی بات ہے فخر کی بات تو ہے. میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں شجر عباس کے ممبر پہ خطاب کرتا ہوں. یہ میرے لیے شرف کی بات ہے اس بارگاہ میں آنا. جو بھی انسان کی پوسٹ ہوگی، جو بھی مسند ہوگی، جو اس کا منصب ہوگا، اس پہ وہ بڑے فخر سے کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں خدا کا نبی ہوں، میں خدا کا پیغمبر ہوں، میں خدا کا رسول ہوں. تو جناب عیسیٰ بڑے فخر، ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ یہ کہیں میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، میں صاحب کتاب بھی ہوں، اور میں نبوت کے منصب پہ فائز بھی ہوں. آمنہ کا لال کبھی فخر سے نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں
بلکہ خدا کہتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، وہ خدا وہ ہے جس نے محمد کو نبی بنایا، وہ خدا وہ ہے جس نے محمد کو پیغمبر بنایا، وہ خدا وہ ہے جس نے محمد کو رسول بنایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس نے رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت عیسیٰ کے لیے باعث شرف ہو سکتی ہے، مگر محمد کی ذات نبوت کے لیے باعث شرف ہے. تو صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. دیکھیے گفتگو ایک مسلسل سلسلے سے چل رہی ہے، آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں. وہ جتنی بھی چیزیں عیسیٰ کے لیے شرف ہیں، ان سب شرفوں کے لیے ہمارے محمد کی ذات شرف ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ جو کچھ سارے نبیوں میں ہے وہ ہمارے نبی کی ذات میں ہے. اب آپ غور کرتے چلے. اور یہی نہیں، خود جناب ابراہیم کو بھی جب آپ دیکھیں گے تو ابراہیم کے لیے جو شرف ہے وہ محمد کے لیے باعث شرف نہیں ہے، بلکہ ان کا شرف اور آگے ہے. ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، یعنی اللہ کے دوست. عربی میں دوست کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے حبیب اللہ. ابراہیم خلیل اللہ ہے، محمد حبیب اللہ. اچھا دونوں کے معنی دوست کے ہیں، مگر میں یہ جو نئے بچے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی، ان کے لیے عرض کر دوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. خلیل کے معنی بھی دوست، حبیب کے معنی بھی دوست، مگر کچھ فرق کے ساتھ. اگر دوستی کا میسج، دوستی کا پرپوزل آپ دیتے ہیں تو خلیل، آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں، اگلا پرپوزل دے رہا ہے تو حبیب. دوستی کرنے والے کو خلیل کہا جاتا ہے، دوستی کے قبول کرنے والے کو حبیب کہا جاتا ہے. اب اگر کوئی دوستی کا پیغام دیتا ہے تو وہ دائیں بائیں ہمیشہ چلتا ہے. ذرا میرے غریب خانے پہ چلیے، ذرا میری دعوت قبول کریے، کبھی میری بھی سن لیجیے، ذرا میرے لیے وقت نکال لیجیے. اور جو قبول کرنا ہوتا ہے، ابھی نہیں، آرام سے چلوں گا، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی تھوڑا اور، ابھی صبر کرو، کبھی اور بھی چلوں گا، بہت سارے کام ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے وہ عظیم الفرصت ہوتا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھانا پڑتے ہیں. اور جو دوستی کا پیغام دیتا ہے، جو خلیل ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کہتا ہے کبھی یہ بھی دکھا دو، کبھی وہاں بھی مجھے لے کے چلو، کبھی میرے یہاں بھی چلو. دیکھیے خلیل اللہ تھے، اللہ کے خلیل تھے، یعنی ادھر سے دوستی کا پیغام دینے والے بار بار کہتے تھے رب ارنی کیسا تحیی الموتا، پالنے والے مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، پالنے والے تو مجھے دکھا کہ تو کیسے زندگی دیتا ہے، پالنے والے مجھے بھی سیر کرا، پالنے والے مجھے بھی حقیقتوں کا نظارہ کرا. محمد نے کبھی کوئی تمنا نہیں کی کہ پالنے والے میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ خدا نے تمنا کی، اے میرے حبیب میرے آسمان پر سیر کرنے کب آؤ گے؟ اگر یوں نہ آ سکو تو سواری بھیج دوں. پوری دنیا کے سامنے ہم جو اسلام کا میسج پیش کرتے ہیں، دعوت اسلام. آئیے وہ جو سلسلہ، دو سلسلے میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں، ایک بنی اسرائیل، ایک بنی اسماعیل. اور بنی اسماعیل میں سلسلہ پہنچ گیا تھا کل جناب ہاشم تک، جناب عبد الشم تک، جن کو بیضات العرب کہا جاتا تھا، عرب کا چاند. ایسا کریم کوئی نہیں، ایسا شریف کوئی نہیں، ایسا رحیم کوئی نہیں، اور ایسی سخاوتوں والا کوئی نہیں، ایسا عالم کوئی نہیں. معلوم ہے جناب ہاشم کے پاس کتنے شرف تھے؟ مکے کی سرداری کا شرف ان کے پاس، خانہ کعبہ کی تولیت کا شرف ان کے پاس، رفاہ عام کے سارے امور کا شرف ان کے پاس، سماج کی خدمت کا شرف ان کے پاس. جناب ہاشم کا شرف معلوم ہے کیا ہے؟ یہ مکے کے لوگ، ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے احتفاق، قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے. وہ لوگ جن کے پاس کوئی منصب نہیں تھا، وہ لوگ جن کے پاس کوئی خاندان نہیں تھا، جن کے پاس کوئی حسب نسب نہیں تھا، وہ انزائٹی کامپلیکس کا شکار ہو کے اپنے بچوں کو لے کے جاتے تھے، اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو لے جا کے صحراؤں میں، ریگستانوں میں، نخلستانوں میں، اور خیمے کے اندر ان بچوں کو رکھ کے کہ ہمارے پاس جب کوئی حسب نسب نہیں ہے، ہمارے پاس جب کوئی کنبہ نہیں ہے، ہمارے پاس جب کوئی شرف نہیں ہے، کوئی پوسٹ نہیں ہے، تو ہم جی کے آخر کریں گے کیا؟ تو وہ خیمے کے اندر سب کو رکھ کے باہر کسی سے کہتے تھے کہ اس خیمے پہ پتھر رکھ دو بڑا سا، تاکہ ہم سوسائڈ کر لیں. یہ جو آتمدا، یہ جو خودکشی کے آج کوششیں ہو رہی ہیں، یہ اس زمانے میں چلی آتی تھی. لیکن آپ دیکھیں کیسی تہذیب بھی جناب ہاشم نے، کہا مکے والو دیکھو ایسے اپنی جان گنوانا یہ خدا کی بارگاہ میں اچھی بات نہیں ہے، اب تم اگر جیتے ہو تو قاعدے سے زندگی گزارو، تم کیوں جان دے رہے ہو، کیوں سوسائڈ کر رہے ہو، تمہارے پاس روزگار نہیں ہے کیا، تمہارے تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے کیا؟ آؤ میں تمہیں گھر دوں گا، میں تمہیں مکان دوں گا، میں تمہیں روزی روٹی دوں گا، میں تمہیں تجارت کے طریقے بتاؤں گا۔ اگر تم گرمی میں سفر کرو گے تو ملک شام کی طرف لے کے تو میں شام کی طرف لے کے جاؤں گا، سردیوں میں سفر کرو گے تو اور سیریا کی طرف، اسکندریا کی طرف لے کے جاؤں گا، اور اگر تم کو بہت زیادہ سردی ہونے، بہت زیادہ گرمی ہونے لگے گی تو میں تم کو آذربائیجان کی طرف لے کے چلوں گا، اور میں تم کو مشرق کے سفر کے آداب بتاؤں گا، مغرب کے سفر کے آداب بتاؤں گا، گرمیوں کے سفر کے آداب بتاؤں گا، سردیوں کے سفر کی تہذیب سکھاؤں گا۔ دیکھیے پورے مکے کو کلچر دینے والی شخصیت کا نام ہے جناب ہاشم۔ اسی لیے جب مسلمان جناب ہاشم کے احسانات بھولنے لگتا ہے تو قرآن چہوکے دیتا ہے، تم احسان ہاشم کا بھول رہے ہو۔ لیلاف قریشن الافہم رحلت شتائم، وقیف کی حاشم جو ہے جس نے تمہیں گرمیوں کے سفر کے آداب سکھائے، سردیوں میں سفر کے آداب سکھائے۔ اے سلوات بھیجے محمد والے، یہ ہے حضرت ہاشم کا کردار۔ عزیزو اس جناب ہاشم سے امیہ مقابلے کے لیے آیا، آپ دیکھیں کہاں ذرہ، کہاں آفتاب، کہاں مٹی، کہاں نور، کہاں جناب ابراہیم کے نسل کا وارث، کہاں غلام زادہ، کہاں آقا، اور وہ مقابلے کے لیے آیا۔ اور جب مقابلے کے لیے آیا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ شکست کھا گیا۔ اب جب شکست کھا گیا، آئیے اب اس سلسلے کو یہاں سے ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد والے محمد، گفتگو کا بڑا خاص مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 14 برس کے عرصے کے بعد فاتح ہاشم اپنے گھر میں ہیں، شکست خوردہ امیہ ملک شام سے نیا ویزا اور پاسپورٹ لے کے مکے آنے کی کوششوں میں ہے۔ اس 14 برس کی عمر میں ایک اور جنریشن شروع ہوتی ہے، ہاشم کے گھر میں ایک بچہ، امیہ کا ایک بیٹا، ہاشم کا بیٹا ہاشم سے زیادہ خوبصورت، ہاشم سے زیادہ نورانی، ہاشم سے زیادہ جلال والا، ہاشم سے زیادہ کمال والا، ہاشم سے زیادہ عظمتوں والا، ہاشم سے زیادہ کریم، ہاشم سے زیادہ رحیم، ہاشم سے زیادہ عظیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلبوں کا سلسلہ رسالت سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تلوار بھیجے محمد والے محمد، ادھر امیہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، حرب جو پیدا ہوا تو کتنا امیہ سے زیادہ بدصورت، امیہ سے زیادہ بدرنگ، امیہ سے زیادہ برا، امیہ سے زیادہ بخیل، امیہ سے زیادہ دغاباز، امیہ سے زیادہ مکار، امیہ سے زیادہ بدرنگ۔ اور عزیزو اب جب یہ پیدا ہوا تو اب آپ دیکھیں وہ عبد المطلب کو عرب نے ان کے حسن و جمال پہ ایک خطاب دیا، شیبت الحمد، شیبت الحمد، ان کے نور، ان کے جلال کو دیکھ کے مکے کا انسان کہتا تھا شیبت الحمد جا رہا ہے۔ شیبت الحمد کیوں کہتے معلوم ہے؟ شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں والا، اور حمد کے معنی تعریف والا۔ اس زمانے میں میں نے نسل ابراہیم سے سلسلہ شروع کیا ہے، دنیا میں سب سے پہلے جناب ابراہیم نے دعا کی تھی، دیکھیے قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو کروں گا، جناب ابراہیم نے سب سے پہلے دعا کی تھی کہ پالنے والے میرے بالوں کو سفید کر دے تاکہ عرب میں میری بزرگی کی کوئی دلیل بھی تو ہو، میری پہچان کی کوئی سند بھی تو ہو۔ یہ آج 14 صدیوں کے بعد میں ہمیں کالے بالوں پہ فخر ہوتا ہے، ابراہیم کو سفید بالوں پہ فخر ہوتا تھا۔ ایک سلوات ہو جائے محمد والے محمد، اس لیے کہ سفید بالوں والا بردبار مانا جاتا تھا، بزرگ مانا جاتا تھا، حلیم مانا جاتا تھا، سمجھدار مانا جاتا تھا، سنجیدہ مانا جاتا تھا۔ تو وہ شیبت الحمد، حمد مانے تعریف والا۔ دیکھیے کتنی قربت ہوتی جا رہی ہے، حمد محمود لگ رہا ہے نسل میں کوئی محمد آنے والا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد، اب 14 سال کے بعد جب امیہ کی انگلی تھامے ہوئے ایک چھوٹا سا پستا کا بچہ آیا، اور جب آیا تو اس نے دیکھا مکے کی گلیوں میں ایک چاند ٹہل رہا ہے۔ عبد المطلب پوچھا اپنے باپ سے یہ کون ہے؟ یہی تو وہ ہے جس کے باپ نے مجھے شکست دی تھی. بیٹے اگر تم میرے بیٹے ہو تو سو سے ہی اس کے باپ کا بدلہ اس سے نکالنا. جو کام مجھ سے نہ ہو سکا وہ تم کرنا. یہ تھی وہ نسلوں کی عداوت جو امیہ اپنی نسلوں میں فیڈ کر رہا تھا. تمہیں اس سے بدلہ لینا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بدلہ لوں گا. اب دیکھیے عبد المطلب کا کردار دیکھیے. عبد المطلب کا پیغام روم کے بادشاہ کے ہاں ایک بیٹی جوان ہوئی بڑی خوبصورت. روم کے بادشاہ نے رئیس مکہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے اپنی بیٹی کا پرپوزل مکے میں حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا اور جناب ہاشم کے پاس یہ پیغام گیا کہ اگر تم چاہو تو میری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ قبول کر لو. اب دیکھیے بڑا خاص ایک جملہ بڑا اہم جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اتنی سنجیدگی سے غور سے سن رہے ہیں. مجھے فخر ہے آپ کی سماعتوں پہ ختم سے یقین دانی ہے. آپ غور کریں کہ جناب عبد المطلب کے لیے جیسے ہی جناب ہاشم کے پاس یہ رشتہ گیا جناب ہاشم نے جوان بیٹے کو بلایا دیکھو روم کے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ ہے شہزادی کا رشتہ ہے اگر کہو تو میں قبول کر لوں. ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے کہا بابا جان ہرگز نہیں ناممکن یہ رشتہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. دیکھیے شریف گھروں کے جوان بھی کہتے ہوتے ہیں بچے بابا جان یہ رشتہ کبھی نہیں قبول کرتا. کیوں بادشاہ کا بیٹا بادشاہ کے یہاں کا رشتہ ہے شہزادی کا رشتہ ہے اتنا بڑا اسٹیٹ اتنی بڑی سلطنت اتنا بڑا روم کا ملک یہ سب مل جائے گا. کہا نہیں بابا ہرگز میں رشتہ قبول کروں گا. کہا سبب کیا ہے. کہا جس گھر میں کفر کا ہلکا سا گزر کبھی ہوا ہو اس گھر کی بیٹی سے میرا رشتہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میری نسل میں ایک رسول آنے والا ہے. اے ابو طالب کے ایمان پر سوال اٹھانے والوں ابھی عبد المطلب کے احتیاط کا یہ عالم ہے تو ابو طالب کی عظمت کا کیا ہوگا. اور سلوات بھیجے محمد والے مدنی پر. جناب عبد المطلب آپ دیکھیں علی قدمی صاحب ہوتے تو دیکھتے جو ٹاپک دیا انہوں نے وہ کیسے میں سفر کر رہا ہوں اس سلسلے کو لے کے مولا کا کرم ہو رہا ہے. عزیز آپ یہ غور کریں دیکھیں حضرت عبد المطلب اب ایک بار ہر امیہ کا بیٹا آگے کہتا ہے عبد المطلب اب 14 سال پورے ہو گئے اب کے الیکشن ہوگا اور اب کے الیکشن ہمارے یہاں نہیں ہوگا. اب کے الیکشن کا فیصلہ یہ جو پولنگ ہوئی ہے اس پولنگ کی گنتی کسی اور جگہ ہوگی. دیکھیے یہ جو الیکشن میں نئی نئی ٹیکنیک آ رہی ہے نا کہ صاحب آپ کے ووٹ وہاں 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 سے ویسے ویسے دیے جائیں گے نا یہ سب وہ پرانا چلا رہا ہے. اب کے الیکشن ایسا نہیں ہوگا. اب کی ایک کاہنا جو شام میں رہتی ہے فیصلہ اس کے ہاتھوں سے ہوگا. جب ملکوں کی تقدیر عورتوں کے ہاتھ میں آ جائے تو خدا ہی فیصلہ کرے. اس کاہنا کے پاس چلیں گے اب کہا کہ 7 آدمی تم لے لو 7 آدمی ہم لے لیں اور ملک شام میں چل کے فیصلہ ہوگا. جناب عبد المطلب شریف تھے اور کہا چلو اب 7 لوگ ان کی طرف سے 7 لوگ اس کی طرف سے ایک طرف حرب جا رہا ہے ایک طرف عبد المطلب جا رہے ہیں. عبد المطلب کے 6 ساتھیوں کو جب پیاس لگی تو وہ پیاس سے پریشان ہو گئے تو ایک بار جو ساتھ میں حرب کا قبیلہ جا رہا تھا قافلہ جا رہا تھا اس سے پوچھا کہ ہمارے مشکیزوں میں چھاگلوں میں پانی ختم ہو گیا ہے اگر تم چاہو تو تھوڑا سا پانی دے دو. انہوں نے کہا خبردار پیاس سے مر جاؤ مگر ہم پانی نہیں دیں گے. جناب اسماعیل کی پیاس کا سلسلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. کہا ٹھیک ہے ہم پیاسے رہ لیں گے. تھوڑی دور نہ گئے تھے تو ان کے مسجدوں کا پانی ختم ہو گیا. اب وہ ان کے پاس آئے کہتے تھے دیکھو جب جب مکے میں قید پڑا تمہارے خاندان نے پانی پلایا. اسماعیل ٹھوکر اسماعیل ایڑ رگڑتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے. مکے میں قید پڑتا ہے تو جناب ہاشم پانی پلاتے ہیں. اب ہم پیاسے ہیں تو عبد المطلب تم پانی پلاؤ. عبد المطلب نے کہا اچھا اگر تم پیاس سے مر رہے ہو تو دشمن کو پانی پلانا ہمارے یہاں تہذیب میں شامل ہے ہمارے شعار میں شامل ہے ہم دشمنوں کو پیاس سے نہیں مرنے دیتے. یہ کہہ کے یا اللہ کہہ کے ایک مرتبہ عبد المطلب نے پاؤں سے ٹھوکر ماری چشمہ جاری ہو گیا. عبد المطلب کے ساتھیوں نے کہا اب ہم انہیں پانی نہ پینے دیں گے. عبد المطلب نے کہا خبردار یہ وہ گھرانہ ہے جو کسی کو پانی سے روکتا نہیں. سب نے پانی پیا عزیزو اور اس کے بعد عبد المطلب رئیس بنا دیے گئے. عزیزو غور کریں آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا سلسلہ ہے. ایک اور بات سنیے سلسلہ آگے بڑھا. ہر کا بیٹا سخر سخر کا بیٹا معاویہ اور ادھر عبد المطلب عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ کا لال محمد، محمد کا وسیع علی،
دونوں میں ایک اور جنگ ہوتی ہے جس کا نام ہے جنگ صفین۔ پوری جنگ صفین کس بات پہ ہوتی ہے؟ فرات کا پانی تم نہیں پی سکو گے۔ علی نے کہا کہ تم اگر مجھے فرات کے پانی سے روکتے ہو تو میرا ساتھ یہیں قبضہ کرے گا اور یہیں تمہیں سیراب کرائے گا۔ حضرت عباس نے اپنی تلوار کی نوک سے شہزادے کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار کی نوک سے جو ہے پتھر اچھالا اور پانی نکلا۔ صفین کا وہ منظر ہے جو اگر مجھے موقع ملا تو آج محرم کو اگر یاد رہ گیا تو میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ آپ دیکھیں یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک چلا۔ اب آئیے آپ کی خدمت میں میں عرض کروں، عبداللہ تک یہ سلسلہ آ رہا ہے، عبد المطلب کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو میں نے کر دی، اور ادھر اب سلسلہ عرض کے بعد میں آتا ہے۔ اب اس کی یاد کروں، جب وہ شخص ہے جس نے رسول اسلام کی سب سے پہلے کوشش یہ کہ رسول کو قتل کر دیا جائے، 3 سال تک شیب ابی طالب کا محاصرہ ہو گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کوئی دانا کوئی پانی نہ پہنچے، اور ادھر ابو طالب نے شیب ابی طالب میں رسول کو قربان گاہے رسالت پہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، کبھی علی کو، کبھی جعفر کو، کبھی طالب کو، کبھی عقیل کو، سلہ سلہ کے محمد کی زندگی بچا لی۔ آپ غور کیجئے گا، یہ ابتدائے اسلام کے زمانے میں کچھ ابو سفیان مزاج، کچھ ابو طالب مزاج، کچھ ابو ذر مزاج۔ ابو سفیان نے کوشش کی کہ رسول کی جان چلی جائے، جنگ ہوئی جنگ بدر، جنگ احد، ابو سفیان مقابلے پہ آیا۔ جب جنگوں سے ناکام ہو گیا تو کسی سے دشمنی نکالنے کا بڑا آسان طریقہ،
اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، تو عداوت سے زیادہ آسان محبت ہوتی ہے۔
دیوار میں نقب ڈال کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابو سفیان نے 2 کام کیا، جب دشمن سے سامنے سے مقابلہ نہ ہو پائے تو اندر کے کسی آدمی کو توڑو، تو اس نے سب سے کمزور کریکٹر کو پکڑا، دیکھا اسے ابو لہب نظر آیا، یہ ابو لہب کیسے توڑا جا سکتا ہے،
اپنی سگی بہن ام جمیل کی شادی ابو لہب سے کرا دی۔ اور جب ابو لہب کے ساتھ ام جمیل کی شادی ہو گئی تو جہیز میں دشمنی رسول ساتھ میں آ گئی۔ اجو دشمنی رسول ساتھ میں آ گئی تو ابو لہب ابو سفیان کے مزاج میں رس بس گیا، ساری خدائی ایک طرف۔ آپ دیکھ لیں، یہ ہے وہ کریکٹر جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ پچھلے سال ایک کتاب یہیں کے کالمز کو جمع کر کے لکھی گئی، قریش، قبائل اور اسلام، اور اس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں ایک تھے، ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اگر بنو امیہ اسلام کے دشمن کا نام ہے تو پھر بنو ہاشم میں بھی دشمن ہوئے، اس لیے کہ ابو لہب بنو ہاشم تھا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کے رشتوں کے قائل نہیں ہیں، ہم تو کردار کو دیکھتے ہیں۔ اگر کردار اچھا ہے تو تعریف کرتے ہیں، اگر کردار برا ہے تو ہم اسے رد کر دیتے ہیں۔ اسی ابو سفیان کی ایک بیٹی ام حبیبہ، آپ دیکھیں، ام حبیبہ کی شادی ہوئی رسول سے، مگر رسول نے کریکٹر آپ دیکھیں کیسا ہے۔ ام حبیبہ، آپ ذرا غور کریں، ام حبیبہ رسول کے ساتھ ہے مگر کتنا احتیاط۔ ابو سفیان کے زمانے میں پھر قحط پڑا مکے میں، اب لوگ آئے، کون ہے جو رسول سے پانی کے لیے درخواست کرے؟ ہم نے اتنے کانٹے بچھائے، ہم نے پتھر مارے، اب تو ہمیں شرم آتی ہے۔ عجیب و غریب مسلمانوں کا مزاج ہے، جو راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے، جو راستے سے کانٹوں کو صاف کرتا ہے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ تلوار بھیجے محمد والے وہاں۔ تاریخ اسلام میں ابو طالب کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ قاتل محمد کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، ابو طالب آڑے آ جاتے ہیں، بیچ میں محمد کھڑے ہیں، چاروں طرف دائرے تحفظ بنتے جا رہے ہیں ابو طالب،
ادھر سے پتھر آتا ہے ابو طالب روک لیتے ہیں, ادھر سے پتھر آتا ہے ابو طالب اپنے سیرے پہ روک لیتے ہیں, ادھر سے پتھر آتا ہے ابو طالب اپنے کلیجے پہ روک لیتے ہیں. اب اگر محمد پہ پتھر پڑ جائے تو ابو طالب سے اچھا کوئی نہیں, ابو طالب لہو لہان ہو جائے تو ابو طالب سے برا کوئی نہیں. یہ ہے وہ کام ہے رسالت کا تمام جو ابو طالب کرتے جا رہے ہیں. ابو طالب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ محمد کی زندگی کو بچانا, اور شاید اس لیے خدا کو یاد آئی, اتنی پسند آئی کہ جب محمد یتیم تھے اور ابو طالب نے اپنی پناہ میں لے لیا تو قرآن کی آیت آئی وَأَمَّلْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى, اے محمد تم یتیم تھے ہم نے تجھے پناہ دی. اے میرے خدا اگر محمد کو پناہ دینی تھی تو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بلا لیتے جیسے عیسیٰ کو بلایا, محمد کو پناہ دینی تھی تو پھر اپنے مکان میں کعبے میں بلا لیتے, محمد کو پناہ دینی تھی تو چوتھے آسمان پہ لے جاتے, محمد کو پناہ دینی تھی تو تیسرے آسمان پہ لے جاتے, محمد کو پناہ دینی تھی تو دوسرے آسمان پہ لے جاتے, محمد کو پناہ دینی تھی تو پھر فردوس کی سیر کرا دیتے. یہ ابو طالب کا گھر ہی ملا تھا. خدا کہنا چاہے گا دیکھو محمد کے تحفظ کے معاملے میں اعتراض نہ کرنا, اگر محمد کی پناہ کا معاملہ آئے گا تو میں ابو طالب کی امان کو اپنی امان سمجھوں گا, ابو طالب کے مکان کو اپنا مکان سمجھوں گا. شاید احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے, تیرا رجب کو خدا کے مکان نے کہا یہ مکان بھی ابو طالب کا ہے, ایک سلوان بھیجے محمد والے.
دیکھیے
اس سلسلے کو رسالت تک لا کے مجھے آج مکمل کر دینا, کل سے براہ راست گفتگو ہوگی, وہ پورا منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابو طالب کا ایک کردار کیا, خدا نے ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کر دیا. آئیے آپ عمل ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں, مکے کے بازار میں رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہو اللہ ایک ہے, کہو محمد اس کا رسول ہے, کہو وہ عادل ہے, کہو اس کا کوئی شامل نہیں, کہو اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. اور جب یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو ایک شخص ہے جو گستاخی کر رہا ہے, ہزیان ہو گیا ہے, بھک رہا ہے, ساحر ہے, کاہن ہے, مجنون ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابی لہب. کسی نے فوراً جیسے یہ شکایت سنی تڑپ کے جا کے ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا, ابو طالب تمہارے بھتیجے کو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں, رسول ہیں کہ ایک دیوار کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. بس جیسے یہ جملہ سنا, جیسے ہی کسی نے سنا جا کے ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی, اس کا مطلب مکے کے لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ اگر کوئی محمد کو ستائے تو شکایت کس سے کی جاتی ہے. ابو طالب نے جیسے یہ جملہ سنا تلوار نکالی, پٹکا باندھا, امامہ سر پہ رکھا, ابا دوش پہ ڈالی, اور اس کے بعد آنے کے بعد شمشیر کے قبضے پہ ہاتھ رکھے ایک مرتبہ کا ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے. جس تاریخ میں وہ پہلی آواز جو ابو طالب نے دی اور اس کے بعد قرآن کی آیت اتری تبت یدا ابی لہب. مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ ابو طالب نے وقت آخر وہ کیوں نہیں کہا جو خدا نے کہا؟ آؤ اس پہ حیرت کرو کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ جو خدا نے کہا وہ ابو طالب نے نہیں کہا, ارے جو ابو طالب نے کہا وہ خدا نے کہہ دیا. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. وہ سارے تذکرے چھوٹ رہے ہیں, وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, ذرا آپ غور کریں. آپ دیکھیں بات چل رہی تھی اس کی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کی. یہ ابو سفیان عیب پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور میں رسول سے کہتا ہوں. ذرا آپ دیکھیں میں جا کے رسول سے کہتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ دعا کریں اور یہ قحط جو ہے وہ ختم ہو جائے اور بارش آ جائے, ابر کرم آ جائے. ابو سفیان گیا تو دیکھا دروازے پہ دستک دی, دروازہ جب کھولا تو پیاس سے زبان لٹک رہی تھی, چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں, بال پریشان تھے, آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے تھے, ہونٹ پکڑا ہوئے تھے, پیاس کا مارا ہوا. جیسے ہی گیا سامنے ایک بستر لگا ہوا تھا اس کو وہ بیٹھنے لگا. جیسے ہی بیٹھنے لگا ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نے, دیکھیے پوری تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ام حبیبہ نے ابو سفیان کا ہاتھ پکڑ لیا. خبردار ٹھہرو, اس نے کہا کیسی بیٹی ہے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ رہی ہے؟ کہا ہاں شریف بیٹی وہ ہے جو محمد کے بستر پہ اپنے باپ کو بھی نہ بیٹھنے دے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ بنو امیہ کے تو پیچھے پڑے ہیں. ارے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کی میں تعریف کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رشتوں کو نہیں دیکھتے, ہم دیکھتے ہیں محمد محبت رسول ہے کہ نہیں, کردار ہے کہ نہیں, شہود ہے کہ نہیں, تقوی ہے کہ نہیں, ایمانداری ہے کہ نہیں, تقوی صداقت ہے کہ نہیں, حق کو حق پہچاننے کی صلاحیت ہے کہ نہیں. اگر صلاحیت ہے تو ہم بیٹی کی تعریف کرتے ہیں, بیٹے کو برا کہتے ہیں. بس عزیزو یہی تو معاملہ ہے. جملہ بڑی نزاکت کے ساتھ کہنا چاہوں گا, کہیں کہیں ہم بہن کی تعریف کرتے ہیں بھائی کو برا کہتے ہیں, کہیں کہیں بھائی کی تعریف کرتے ہیں بہن کو برا کہتے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد خیر.
عزیزو آپ دیکھیں ابو سفیان کی ایسی کیسی دشمنی کی, مگر یہی ابو سفیان بدر میں مقابلے پہ آیا, احد میں مقابلے پہ آیا, لیکن جب جنگ کرتے کرتے تھک گیا تو دیکھا رسول اسلام رات کی تاریکی میں اسی مکے میں جہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے, جہاں سے نکالے گئے تھے وہی مکے میں فاتح مکہ بن کے آ رہے ہیں, فتح مکہ ہو رہی ہے, ساتھ میں مسلمانوں کا لشکر ہے, پرچم بلند ہے, لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند ہے, توحید کا پرچم بلند ہے, محمد رسول اللہ کا پرچم بلند ہے, اور وہاں ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے ہیں دو کردار, ایک ابو سفیان, ایک رسول کے چچا عباس. عباس بھی کھڑے ہوئے ہیں. عباس جیسے جیسے دیکھتے جاتے ہیں آنکھوں میں چمک آتی جاتی ہے, ابو سفیان جیسے جیسے دیکھتے جاتا ہے آنکھوں میں آنسو آتے جاتے ہیں, ابو سفیان کا چہرہ بجھتا جاتا ہے اور عباس کا چہرہ کھلتا جاتا ہے. رات کی تاریکی میں جب مکے میں فاتح بن کے میرا رسول آ رہا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا جائے گا اسے امان ملتی چلی جائے گی, اسے بخشش ملتی چلی جائے گی, یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. رات کی تاریکی میں ابو سفیان دشمن بنا ہوا کھڑا ہے, عباس دوست بنے ہوئے کھڑے ہیں, ابو سفیان کافر بنا ہوا کھڑا ہے, عباس مسلمان بنے ہوئے کھڑے ہیں. اور ایک بار ابو سفیان کوہنی مار کے ایک مرتبہ عباس سے کہتا ہے, عباس دیکھتے ہو تمہارا بھتیجا کتنا بڑا حاکم ہو چکا, اس کے ساتھ کتنا بڑا لشکر ہے, اس کے ساتھ کتنے بڑے سپاہی ہیں. ایک بار عباس نے کوہنی مار کے کہا, ابو سفیان خاموش ہو جا, اسے تو حکومت کہتا ہے, اسے تو لشکر کہتا ہے, یہ حکومت نہیں ہے, نبوت ہے, یہ لشکر نہیں ہے, دین ہے, یہ سپاہی نہیں ہے, یہ اسلام ہے. میرا بھتیجا نبی بن کے آ رہا ہے, رسول بن کے آ رہا ہے, تلوار لے کے نہیں آ رہا ہے, خلافت کرنے نہیں آ رہا ہے, حکومت کرنے نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا رات کی تاریکی میں دونوں کیریکٹر ہمارے سامنے آ گئے. دو آنکھیں وہ ہیں کہ جو حکومت سمجھ رہی ہیں, دو آنکھیں وہ ہیں جو نبوت سمجھ رہی ہیں, دو آنکھیں وہ ہیں جو دین سمجھ رہی ہیں, دو آنکھیں وہ ہیں جو لشکر سمجھ رہی ہیں, دو آنکھیں وہ ہیں جو حق سمجھ رہی ہیں, دو آنکھیں وہ ہیں جو طاقت سمجھ رہی ہیں. رات کی تاریکی میں ابو سفیان بھی وہی ہے, عباس بھی وہی ہے, لیکن صبح ہوتے ہی سویرے ایک مرتبہ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اب جنگوں سے فائدہ نہیں ہے, اب لڑائی سے مقابلے کی قوت نہیں ہے, اب ہتھیاروں سے معاملہ نہیں چل سکتا ہے, تو رات کی تاریکی ختم ہوتے ہوتے صبح ہوتے ہوتے اس نے بڑے مرے مرے لہجے میں کہنا شروع کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیجیے بوڑھا سنم پرست مسلمان ہو گیا, اب وہ بھی مسلمان ہو گیا جو حکومت کہہ رہا تھا, وہ بھی مسلمان ہے جو شریعت کہہ رہا تھا. اس کا مطلب فتح مکہ کی صبح ایک ہی اسلام میں دو طرح کے کیریکٹر نظر آئے, ایک دین کو حکومت کہنے والا, ایک دین کو نبوت کہنے والا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہ ہے رسول کے اسلاف کا وہ ذکر جو میں یہاں تک لے کے آیا, مگر ابھی میں نے مردوں کا تذکرہ کیا, کل میں نے بی بی حاجرہ کی قربانیاں پیش کی تھیں, آج آئیے دیکھیں دو کیریکٹر ہیں قسم خدا کی تاریخ کے بڑے مظلوم کیریکٹر, ایک مردوں میں ابو طالب کا کردار, ایک خواتین میں بی بی خدیجہ کا کردار. دونوں کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہ کیا, اور کیوں انصاف نہ کیا؟ انصاف اس لیے نہیں کیا کہ غلطی ابو طالب کی نہیں ہے, خطا خدیجہ کی نہیں ہے. ایک بند سن لیجیے, آج میں پڑھ دوں, میں شیر ویر مجلس میں پڑھتا نہیں ہوں, مگر سن لیجیے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. عادل دین خدا سمجھے جسے فخر عرب, کفر کا الزام اس کے سر لگے ہائے غضب, جل رہے ہیں کس رقابت میں نہ جانے سب کے سب, دوستوں کے بغض اللہ ہی کا ہم سمجھے سبب, اس طرح بغض و حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ, دشمنی بیٹے سے بدلہ باپ سے لیتے ہیں لوگ. ابو طالب کی خطا یہ ہے کہ علی کا باپ ہے، خدیجہ کی خطا یہ ہے کہ فاطمہ کی ماں ہے، یہ سلامات بھیجو محمد والے محمد بی بی خدیجہ. آپ دیکھیں پوری دنیا آج رسول اللہ علیہ السلام کو جو خطاب کرتے کیا کہتی ہے، رسول کملی والا، رسول کالی کملی والا، رسول چادر والا. آج آپ کی خدمت میں یہ دلیل دینا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کملی آئی کہاں سے. رسول علیہ السلام دن بھر دشمنوں نے ستایا، تھکا ہوا بدن، شام کو تشریف لائے، بی بی خدیجہ سے کہا، اے خدیجہ میرے بدن میں کچھ ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے. بس فوراً بی بی خدیجہ نے لا کے ایک کملی ڈال دی سر پہ، اور جیسے ہی کملی سر پہ ڈالی تو خدا کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ فوراً اوپر سے خطاب آیا، یا ایھا المزمل، اے کملی والے رسول تم پہ میرا سلام. آپ دیکھیں دو خطاب میرے نبی کے بڑے عجیب ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے کالی کملی والے رسول، یا ایھا المزمل، اے چادر والے رسول، یا ایھا المدثر. ذرا آپ غور کریں یہ کہاں سے آیا، بی بی خدیجہ نے چادر ڈالی اور ادھر آیت آئی. یہ ہے مکہ، مدینے میں ایک مرتبہ بیٹی کے سامنے رسول نے کہا میرے بدن میں ذوق محسوس ہو رہا ہے، فاطمہ نے چادر اڑھائی، بس دو ہی کردار سمجھ میں آئے. اگر ماں رسول کے اوپر کملی ڈال دے تو آیت اترتی ہے، بیٹی باپ کے اوپر چادر ڈال دے تو آیت اترتی ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک اور سلوات بھیجے محمد والے محمد. چادر والے، کملی والے، وہ بھی کالی کملی والے، کالی کملی والے. آپ یہ دیکھیں ایک بات تو سمجھ میں آئی، کالی کملی والے اس کا مطلب کالے کپڑے پہننا بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. کالی کملی والے سبھی کہتے ہیں نا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت ہے، رسول نے کالی کملی پہنی، کالی کملی اوڑھی، تو کالی کملی والے. خانہ کعبہ کا غلاف کالا، رسول کی کملی کالی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کعبے کا غلاف کالا، رسول کی کملی کالی، کعبہ کس کا، خدا کا، کملی کس کی، رسول کی. یہ جو حسین کا ماتم کرنے والے کالے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ بدعت تھا، یہ نہ کہہ، ارے کالے کپڑے پہننا چھوڑ دو، ارے کعبہ بھی کالا، کملی بھی کالی. اگر کالے کپڑے سے اتنی نفرت ہے تو پھر کہیں خدا بھی نہ چھوٹ جائے، رسول بھی نہ چھوٹ جائے. کل آواز بھیجے محمد والے محمد.
بس عزیزو آپ دیکھیں دو کردار. آئیے میں اس سلسلے کو مسلسل کر دوں. جب رسول نے دین کا سنگ بنیاد رکھا تو ایک مرد اور ایک عورت کا سہارا لیا. مردوں میں حضرت ابو طالب، خواتین میں حضرت خدیجہ، اور دونوں کا احترام بھی ویسے ہی کیا. جس سال دونوں کا وصال ہوا، دونوں کا انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، بی بی خدیجہ کا، پورا سال رسول علیہ السلام گریہ کرتے رہے، عام الحزن، رونے کا سال، گریا کرنے کا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈھائی مہینے تک ماتم کرتے رہتے ہیں، رسول پورے سال تک ماتم کرتے رہے. آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں. اچھا جب اسلام کو پھیلانے کا زمانہ آیا تب رسول نے ایک مرد کا سہارا لیا، ایک عورت کا سہارا لیا. جس مرد کا سہارا لیا اسلام کی تبلیغ میں، دعوت اسلام میں، اس مرد کا نام ہے علی. جس خاتون کا سہارا لیا اس کا نام ہے فاطمہ، شہزادی کون ہے، ذرا آپ غور کریں. اچھا آپ دیکھیں دو لفظیں ہیں جو رسول اسلام نے استعمال کی. ایک بار میدان جنگ میں کہا تھا لو تن رائتا غدن رجل، میں کل اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، یعنی مرد ہوگا، ٹھیک ہے نا. ایک بار رسول اسلام سے خدا نے کہلوایا بکل تعالو ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئے، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئے، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، اپنے نفسوں کو لے کے آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو جگہ لفظ استعمال کیا رسول نے، ایک جگہ نساء، ایک جگہ رجل، ایک جگہ مرد، ایک جگہ عورت. مرد کہا
تو علی کو علم دیا, نسا کہا تو فاطمہ کو لے کے گئے, کسی بیوی کو نہیں. اس کا مطلب دنیا کسی کی تعریف کچھ بھی کرتے رہے مگر رسول کی نظر میں علی کے سوا کوئی مرد نہیں, فاطمہ کے سوا کوئی عورت نہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. مباحثہ ہو رہا ہے نصارۂ نجران سے کیا کہا جا رہا ہے, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ. اس کا مطلب خدا رسول سے ہی تو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے گھر کے بچوں کو لے کے جاؤ, تم اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جاؤ, تم اپنے گھر کے بیٹوں کو لے کے جاؤ. عجیب و غریب ہے, قرآن کہہ رہا ہے تم اپنے گھر کے بچوں کو لے کے جاؤ, رسول کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ کیا عجیب و غریب مزاج ہے. خدا کہہ رہا ہے, دیکھیے جملہ بڑا خوبصورت جملہ آ گیا, تھوڑا سا توجہ دیجیے گا. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ. رسول اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, علی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. اے علی, قرآن کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے, تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ, تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ, تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ, تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ. عجیب و غریب معاملہ ہے. خدا کہہ رہا ہے تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ, تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ, مگر جب آیت اتری تو محمد نے اپنے گھر سے کسی کو لیا نہیں, علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں. چلو آج بھیجے محمد والے
محمد. اور جب اسلام کو بچانے کا مرحلہ آیا تو ایک مرد اور ایک عورت کا سہارا لیا. جس مرد کا سہارا لیا اس کا نام ہے حسین, جس عورت کا سہارا لیا اس کا نام ہے زینب. اور یہ حسین اور زینب دو نام نہیں ہیں بلکہ پورے دنیا کے اچھے مردوں کی تاریخ اگر رقم کرنی ہے تو پھر یونیورسٹیوں میں اگر سنیپس جمع کریں گے تو 10,000 کی صفوں کی کتاب بھی ناکافی ہوگی. لیکن میں ایک لفظ میں اگر دنیا کے سارے اچھے مردوں کی تاریخ لکھوں تو ایک لفظ میں لکھ دوں گا, حسین لکھ کے قلم توڑ دو. پوری دنیا کی اچھی عورتوں کی تاریخ لکھنی ہے تو زینب لکھ کے قلم توڑ دو, بس اسی حسین کو پھیلاتے چلے جائیے. السلام علیکم یا وارثا آدم تقوۃ اللہ, السلام علیکم یا وارثا نوح نبی اللہ, السلام علیکم یا وارثا موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکم یا وارثا عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکم یا وارثا ابراہیم خلیل اللہ. اس کا مطلب ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, آدم, نوح, یحییٰ, زکریا, یہ سب اسی حسین کی تشریح کا نام ہے, اسی حسین کی تفسیر کا نام ہے. بس عزیزو اسی طریقے سے خدیجہ, فاطمہ, یہ سب زینب ایک ہی نام ہے. بس عزیزو وقت کے ساتھ ساتھ نام بدلتے چلے گئے. مکے میں اس کا نام خدیجہ ہے, مدینے میں اسی کا نام فاطمہ ہے, کربلا میں اسی کا نام زینب. آج جو ماتم کرنا ہے وہ زینب کے بچوں کا ماتم کرنا ہے. آج کے ماتم کی نوعیت دوسری ہے. کل سے جو مشاعر شروع ہوں گے, جو پرسے شروع ہوں گے, ان کے پرسے آپ زینب کو دیجیے گا. علی اکبر کا پرسہ زینب کو دیجیے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیز, ذرا آپ دیکھیں, جب یاد کریں گے تب روئیے گا آپ. قاسم کا پرسہ زینب کو دیجیے گا, علی اصغر کا پرسہ زینب کو دیجیے گا, آج محرم آئے گی تو عباس کا پرسہ زینب کو دیجیے گا. مگر آج کی مجلس وہ ہے کہ آج کا پرسہ زینب نہیں لیتی, اس لیے کہ زینب نے کبھی انہوں محمد کا ماتم نہیں کیا. تو آج کا پرسہ کسے دیجیے؟ زینب کی ماں فاطمہ زہرا کو. اے زہرا, زینب نے آپ کے لال کا پرسہ لیا تو آپ زینب کے لال کا پرسہ لیجیے. آیا انہوں محمد کا ماتم ہے عزیزو. زینب ام المصائب جناب زینب کا خطاب ہے. ام کے معنی ماں, مصائب معنی مصیبتوں کی ماں. مگر اگر مانوی حساب سے آپ دیکھیں گے لغت میں تو ام کہتے ہیں مرکز کو, جہاں ساری چیزیں پلٹ پلٹ کے آئیں. جیسے ام القرا, سارے قریوں کا مرکز, کعبے کی زمین سارے قریوں کا مرکز, سارے قریے پلٹ پلٹ کے وہاں آتے ہیں. آپ دیکھیں ام القرا, قرآن ام الکتاب, ساری کتابوں کا مرکز, یعنی ساری کتابیں پلٹ پلٹ کے قرآن کی طرف آنے پہ مجبور ہیں. تو ام الکتاب کتابوں کا مرکز, ام القرا قرا کا مرکز, ام المصائب مصیبتوں کا مرکز. اس کا مطلب ساری مصیبتیں پلٹ پلٹ کے زینب پہ آتی ہیں. مرکز بیچ میں ہوتا ہے,
دائرہ چاروں طرف ہوتا ہے، ہاں مرکز بیچ میں، اس کا مطلب جناب زینب ادھر ہیں، جناب زینب ادھر ہیں، ادھر علی اکبر کا غم ہے، ادھر اون محمد کا غم ہے، ادھر قاسم کا غم ہے، ادھر علی اکبر کا غم ہے، ادھر حسین کا غم ہے، ادھر سکینہ تماشے کھا رہی ہے، ادھر ام کلثوم کے پشت پہ تازیانے مارے جا رہے ہیں، ادھر عابدہ بیمار کو بیڑیاں پہنائی جا رہی ہیں، اور ان سب کا مرکز جناب زینب، جناب زینب۔ ہاں آزاداروں ذرا آپ غور کریں، عبداللہ کا کردار کیسا کردار ہے، عبداللہ کا کردار کیسا کردار ہے، ذرا آپ دیکھیں۔ عبداللہ جب بی بی زینب کی شادی کا وقت آیا، دیکھیے کتنا احترام کیا ہے، کتنا احترام کیا ہے علی نے جعفر کا، جعفر کے بیٹے ہیں عبداللہ اور محمد، عبداللہ اور محمد دونوں کے ساتھ حضرت علی نے فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹیوں کا عقد کیا، ام کلثوم کا عقد کیا محمد ابن جعفر کے ساتھ، زینب کا عقد کیا عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ، اور رسول جعفر کو کتنی محبت کرتے تھے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ مکے سے ہجرت کا حکم، دو ہجرتوں کا حکم ہمارے نبی نے دیا تھا، ایک حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا اور ایک مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا۔ حبش کی طرف ہجرت کرنے کے لیے جب جناب عبداللہ صاحب، جب جعفر ساتھ میں گئے ہیں، تو جب فتح ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، وہ جو کائنات کی شہزادی ہے، وہ جو کونین کی شہزادی ہے، وہ جو کوفے کی شہزادی ہے، وہ جو آپ کی بڑی بیٹی ہے، وہ جو عباس کی شہزادی ہے۔ کہاں معلوم ہے، جتنا بڑا عہد ہوتا ہے مہر بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، مہر دے سکو گے؟ کہاں میری کیا حیثیت ہے جو زینب کے عہد کا مہر دے سکوں؟ مگر آپ بتائیے، کہاں زینب کے مہر میں کچھ اور نہیں چاہیے، بس زینب کی ایک شرط ہے، زینب کی ایک شرط ہے کہ اپنے بھائی حسین سے ملنے کے لیے وہ تمہاری اطاعت کی محتاج نہیں ہوگی، وہ تمہاری مرضی کی محتاج نہیں ہوگی، اور کبھی بھی حسین سے زینب کو جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا، بس یہی مہر ہے۔ ہاں آزاداروں، اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، ہاں زینب کس بہن کا نام ہے جو اپنی شادی کی خوشیاں اپنے بھائی پہ قربان کر دے، اس بہن کا نام ہے زینب۔ ہاں آزاداروں، قافلہ رخصت ہو گیا، حسین نے مکے سے سفر کیا، حج کو عمرے سے بدلا، اب جو حج کو عمرے سے بدلا تو مکے سے تھوڑی دور نہ گزرے تھے کہ کسی نے آ کے میرے مولا سے کہا، ارے عبداللہ چلے آ رہے ہیں، عبداللہ چلے آ رہے ہیں۔ قافلے کو روکا گیا، عبداللہ شہزادی زینب کی ہماری کے پاس پہنچ کے کہتے ہیں، اے شہزادی آپ پہ میرا سلام، اے علی کی بیٹی آپ پہ میرا سلام۔ جناب زینب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا، عبداللہ عبداللہ کیا تمہیں میرے عہد کا مہر یاد نہیں ہے؟ عبداللہ زندگی بھر کی اطاعت کے سلے میں بس تم سے ایک شرط ہے کہ مجھے کربلا جانے سے نہ روکنا۔ عبداللہ نے کہا، اے شہزادی میں خود بھی کربلا چلتا اگر آپ کے بھائی نے مجھے نہ روکا ہوتا، لیکن جب کوئی مسافر سفر پہ جاتا ہے تو سفر کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جب آپ کے گھر سے کوئی سفر پہ نکلتا ہے تو آپ کے سفر کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی ماں اگر گھر میں موجود ہے، اگر آپ کے باپ گھر میں موجود ہے، بھائی بہنیں گھر میں موجود ہے، تو دروازے تک آتے ہیں، کوئی آٹا رکھتا ہے، کوئی گیہوں رکھتا ہے، کوئی پیسے رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ صدقہ نکال کے دے رہا ہوں، اسے لے جا کے سائل کو دے دینا، اسے سائل کو دے دینا۔ بس ادارو عبداللہ کے جملے سنیے گا، عبداللہ نے کہا، شہزادی میں آپ کو روکنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آپ کو رخصت کرنے آیا ہوں، رخصت کے آداب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی صدقہ دیا جاتا ہے۔ ارے میں صدقہ لے کے، کہا صدقے میں کیا لے کے، کہا یہ میرے دو بیٹے اون و محمد، انہیں اپنے بھائی پہ صدقہ کر دیجیے گا، اگر حسین پہ مصیبت کا وقت آئے تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ ہاں آزاداروں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، پتے پردہ میری ماں بہنیں بھی رو رہی ہیں، اے میری ماں اگر پہلو بھی بغلنا تو یہ سوچ کے کہ جانے کس بیوی کے پہلو میں آ کے زینب بیٹھ گئی ہوں گی، اور آج تو زینب ماتم بھی نہیں کر سکتی، آج زینب کی بڑی مجبوری ہے، آج تو زینب پرسہ بھی نہیں لے سکتی، آج تو زینب ہاتھ کو بھی نہیں بہا سکتی۔ اے بی بی زہرہ، یہ پرسہ قبول کیجیے، ام لیلہ اور محمد کا پرسہ قبول کرو، ام فروا اور محمد کا پرسہ قبول کرو۔ ہاں آزاداروں، عجیب و غریب ماتم کا انداز ہے، زینب کے شہزادوں کا ماتم ہے، جعفر کے پوتوں کا ماتم ہے، ماتم ہے علی کے نواسوں کا ماتم ہے۔ آزادارو، زینب نے اون محمد کو ساتھ لیا، مگر راستے بھر سمجھاتی ہوئی جا رہی ہیں، اے اون محمد کربلا چل تو رہے ہو مگر صدقے کی طرح سے رہنا، علی اکبر کے برابر میں نہ بیٹھنا، قاسم کے برابر میں نہ بیٹھنا۔ آزاداروں، آ گئے کربلا میں، زینب کربلا میں آ گئی. نو محرم ہے, رات کا سناٹا ہے, بیویاں اپنے اپنے حجرے میں اپنے اپنے فدیے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ایک حجرے میں ام لیلہ علی اکبر کے سرانے ایک شمع جلائے ہوئے جھڑولے بالوں میں انگلی اپنی رو رہی ہے, ہائے میرے لال کل یہ چاند جیسی صورت خواب میں مل جائے گی. حسین ایک اور خیمے میں جا کے دیکھتے ہیں, ام رباب علی اکبر کا گہوارہ جھلا رہی ہے, اے میرے لال کل تیری پیاس بجھ جائے گی, کل تو ہرملا کے تیر سے تیری پیاس بجھ جائے گی. اور ایک حجرے میں جاتے ہیں, ام پروا قاسم کے ساتھ بیٹھی ہوئی, اے قاسم دیکھو تمہارے بابا نہیں ہے, تم یتیم حسن ہو, اپنے بابا کے نہ ہونے کا احساس نہ ہونے دینا. حسین ایک حجرے میں جا کے دیکھتے تو دو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے سامنے جو دانو ہو کے جیسے تشہد کے عالم میں بانٹا جاتا ہے بیٹھے ہوئے, اور زینب کہتی ہیں اے اون محمد اگر صبح سب سے پہلے تم نے سر نہ کٹایا تو زینب دودھ نہیں معاف کرے گی. ہاں میری ماں بہنوں ماتم کر لو, اور یہ ماتم ہے ازادارو. ہاں جناب زینب اون محمد کو سمجھا رہی. اون محمد کہتے ہیں اما جان صبح ہونے دیجیے, بس ماموں سے اجازت دلا دیجیے, پھر دیکھیے گا ہماری جنگ کا منظر. ہاں ازادارو صبح ہوئی, گھر کا بیٹا جا کے مقتل میں قربان ہو گیا, گھر کا بیٹا گھر کا غلام گھر کے غلام کا لاشا آیا. اون محمد ماموں کے پاس گئے, ماموں اب تو ہر کا غلام قربان ہو گیا, ہمیں اگر نہ بھیجیں گے تو اما کو ہم کیا جواب دیں گے. ہر کے بیٹے کا لاشا آیا, ماموں اب اجازت دیجئے, ہر کا لاشا آیا, ماموں اب اجازت دیجئے. ایک ایک انصار میں سے سارے شہید ہو چکے, سارے ناصر و یاور شہید ہو چکے. زینب کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ اب حسین کا کوئی ساتھی زندہ نہیں بچا, کوئی ناصر زندہ نہیں بچا. بس تڑپ کے زینب آئی خیمے کے پاس, اونو محمد کے کانوں کو پکڑا, خیمے کے اندر لے کے گئی. اونو محمد جب علی اکبر مر جائے اونو محمد کیا چاہتے ہو, جب قاسم کی لاش بحال ہو جائے گی تب تم اپنے ماموں کے پاس جاؤ گے. چھوٹے چھوٹے بچے رونے لگے, اما ماموں اجازت نہیں دیتے, آپ اجازت دلا دیجیے. بس سزاداروں سے رب زینب نے حسین کو خیمے میں بلایا, خیمے میں بلایا, اے شہزادے اے میرے مولا اے میرے آقا اے میرے بھائی مجھے بتا دو زینب تمہاری کیا ہے, زینب کا تم سے کیا رشتہ ہے. کہا زینب میری شہزادی ہے, زینب میری ماجائی ہے, زینب میری بہن ہے. کہا اگر زینب تمہاری بہن ہے تو بہن کے بھائی پہ کچھ حق ہوتے ہیں. کہا علی اکبر کا واسطہ دے کے میں تم سے اپنا حق مانگ رہی ہوں. کہا حق مانگو. کہا میرا حق یہ کہ اونو محمد کو میدان کی اجازت دے دو. اونو محمد کو میدان کی اجازت دے دو. بس عباس آئے حسین آئے, ایک رہوار پہ اون کو سوار کرایا, ایک رہوار پہ محمد کو سوار کرایا. ہاں ازادارو آپ دیکھیں ایک رہوار پہ اون ہے ایک پہ محمد ہے. چھوٹی چھوٹی کمر میں پٹے لگائے, چھوٹی چھوٹی تلواریں لگائی, چھوٹے چھوٹے نیم سے لگائے, اور اس کے بعد ایک طرف سے عباس کہہ رہے ہیں اون خدا حافظ, ایک طرف سے حسین کہہ رہے ہیں محمد خدا حافظ. ہاں ازادارو آپ دیکھیں محمد محمد آگے جا رہے ہیں, اور دونوں بھائی خوب جنگ کرتے ہیں, میدان میں رجس پڑتے ہیں. اے دشمنوں تم نے ہمیں کیا سمجھ رکھتا ہے, ہم جعفر کے پوتے ہیں, ہم علی کے نواسے ہیں, ہم زینب کے لاڈلے ہیں, ہم عبداللہ جیسے شیر کے بیٹے ہیں. آؤ ہم سے مقابلہ کرو, آؤ ہم سے مقابلہ کرو. کسی کو اون نے مارا, کسی کو محمد نے مارا, ادھر چھوٹے بھائی نے قتل کیا, ادھر بڑے بھائی نے قتل کیا. جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں, جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک یزیدی سپاہی نے چھوٹے بھائی محمد کو تہ تہ کیا, محمد کو تہ تہ کیا. ادھر اون بڑے بھائی نے دیکھا, کاوا مار کے ازاداروں جیسے ہی چھوٹے بھائی کے پاس آیا اس دشمن کو آ کے پنڈار کیا. اب جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ جعفر کے پوتے ایسے ہمارے قبضے میں آنے والے نہیں ہیں, بس 18 سپاہی ایک ساتھ بڑھے اور اون پہ حملہ کیا. اور جب اون پہ حملہ کیا تو کئی کو اون نے پنڈار کیا, مگر ایک سپاہی نے پشت کی جانب سے ایک گرد مارا اور گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے. اے مامو جان ہماری خیر, ہماری خبر مقاتل میں ملتا ہے کہ جتنی تیزی سے حسین اونو محمد کے لاشوں پہ پہنچے اتنی تیزی سے کسی اور لاشے پہ نہ پہنچے. ادھر سے عباس چلے, ادھر سے حسین چلے. اے میرے بھائی جو کہاں ہو, اے اونو محمد کہاں ہو. ایک نے عباس نے اون کا لاشا اٹھایا, حسین نے محمد کا لاشا اٹھایا. ہائے ذرا ایمان سے انصاف سے بتائیے وہ عباس جس نے دو محرم کو اپنی تلوار توڑ کے زینب کے قدموں پہ نشاور کر دی, جب اس نے اپنے بھانجے کا لاشا اٹھایا ہوگا, کانا یاد آیا ہوگا, ہائے میری بہن مجھے کیوں مجبور کیا تھا, آج میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو دکھاتا. ہزاروں دونوں بچوں کے لاشے خیمے کے پاس آ گئے. اب تک اصول یہ تھا کہ جس شہید کا لاشا خیمے میں آتا اس شہید کی وارث بیوی کو بلایا جاتا تھا, ماں ہے تو ماں آتی تھی, بھائی ہے تو بھائی آتا تھا, اور آنے کے بعد میں وہ بیوی ماتم کرتی تھی, وہ بیوی ماتم کرتی تھی. اب جب ہم نے محمد کے لاشی ہے تو زینب کسی خیمے میں نظر نہیں آ رہی ہے, ہم نے کلثوم کے خیمے میں زینب نہیں, ام لالہ کے خیمے میں زینب نہیں, پھر دوڑ دوڑ کے دیکھ نہیں دیکھا, ایک خیمے میں زینب نماز پڑھ کے دعا کر رہی ہے, اے پالنے والے میرے ان محمد کے لیے میں دعا کر رہی ہوں کہ میرے دودھ کا بھرم رکھ لے, اس قربانی کو قبول کرنا. ایک مرتبہ ام کلثوم نے جا کے بڑی بہن کا بازو تھام کے کہا, اے بہن, اے شہزادی, اون محمد مقتل سے آ چکے. زینب نے سر کی چادر سنبھالی, اون محمد کے لاشوں کے پاس بیویاں سمجھتی تھی کہ شاید زینب اون کے ہوٹوں کا بوسا دیں گی, محمد کے ماتھے کا بوسا دیں گی, مگر زینب نے اپنے بچوں کو پیار نہ کیا, بچوں کے لاشوں کے بیچ میں جگہ بنائی, سجدے میں سر رکھ کے کہا, اے پالنے والے میرا یہ فدیہ میرے بھائی تو قبول کر لے. مجلس تو تمام کر دیتا لیکن زینب کا ماتم, زینب کے بچوں کا ماتم ہے, ڈیڑھ یا دو منٹ کی زحمت اور عزیزوں, اس لیے کہ شہزادی کا کتنا بڑا گرو ہے کہ اپنے بچوں کو ماتم نہ کیا. اگر ہم بھی نہ ماتم کریں تو یہ زینب کے ساتھ انصاف نہ ہوگا. اے بیوی آؤ ایک منظر دکھاتا ہوں, جب قافلہ رہا ہو گیا قید خانہ شام سے اسیری سے رہائی مل گئی تو زینب نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی, ایک حجرا خالی کرایا جائے, شام کی عورتوں کو بلایا جائے. شام کی عورتیں جمع ہوئی, ایک مجلس ہوئی, زینب نے مرثیہ پڑھا, ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا. جب باوالا اور ماتم کی صدائیں بلند ہونے لگی تو تبرکات آنے لگے. ہاں قاسم کا سر آیا, ام فروا نے آ کے گود میں لے لیا, علی اکبر کا سر آیا, ام لیلہ نے بڑھ کے گود میں لے لیا, علی اصغر کا سر آیا, ام رباب نے کلیجے سے لگا لیا, عباس کا سر آیا, ام کلثوم نے گود میں لے لیا. جب سب بیویوں نے سب کے سروں کو لے لیا تو ایک کنیز ایک خان پوش میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر لے کے آئی. کوئی بیوی ہے جو بڑھ کے ان سروں کو لے لے؟ کوئی بیوی نہیں بڑھتی. ایک مرتبہ اس کنیز نے ان دونوں سروں کو ایک گوشے میں رکھ دیا, اور کہنے لگی شاید ان بچوں کی ماں مر گئی, شاید ان بچوں کی ماں دنیا میں زندہ نہیں رہی. بس جیسے یہ جملہ سنا زینب نے ایک مرتبہ سر کو پیٹ کے کہا, اے کنیز ایسا نہ کہو, ارے میں زینب اور محمد کی ماں زندہ, مگر میں اپنے بھائی کو روؤں گی, اپنے بچوں کو نہ روئیں گی. ہاں دادا ابھی جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ دروازے کا پردہ ہلا, ایک بیوی سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی آئی. عورتوں نے سمجھا کہ شاید یہ بیوی علی اکبر کا ماتم کرے گی ام لیلہ کے پاس, مگر وہ بیوی وہاں نہ گئی. بچوں نے سوچا کہ شاید یہ بیوی چھوٹے بچے علی اصغر کے پاس ام رباب کی گود کے پاس جائے گی, مگر وہ بچی وہاں نہیں گئی. اور عورتوں نے سوچا وہ بیوی نہیں گئی, اور عورتوں نے سوچا کہ یہ بیوی شاید ام فروا کے پاس جائے گی, مگر وہاں نہ گئی, وہ بیوی کسی کے پاس نہ گئی. ہاں آزادارو اس کونے میں جہاں دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے تھے وہاں بیٹھ کے کہنے لگی, ہائے میرے بچوں, ہائے میرے لال. پر جناب زینب نے تڑپ کے اس بیوی معظمہ کے پاس آ کے کہا, ارے یہ کون خاتون ہے جو میرے بچوں کا ماتم کرے؟ ارے میں اپنے بھائی کا کرتا لیتی ہوں, اپنے بچوں کا کرتا نہیں لیتی. ارے میں فاطمہ کی بیٹی ہوں, میری غیرت کو نہ للکارو. پر جیسے جملہ کہا ایک مرتبہ اس معظمہ نے سر اٹھایا, زینب تمہیں نہیں پہچانا, میں تیری ماں فاطمہ ہوں. ارے تو میرے لال کا ماتم کر رہی ہے, میں تیرے بچوں کا ماتم کروں گی. واہ حسینہ, واہ محمد.